وصلي على رسوله الكريم اما بعد. میرا ایک بیان چل رہا ہے کئی ہفتے سے، انسان کی ظاہری اور باطنی حالت کا. آج انشاءاللہ اس کی میں تکمیل کر دوں گا. ظاہری حالت بھی بیان کر دی کیسی بہترین ہے، اور باطنی جذبات اور باطنی صلاحیتیں جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ہر انسان کو، ان کو بھی کچھ بیان کر دیا. اسی میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ ہر انسان میں اللہ تعالیٰ نے تین قوتیں رکھی ہیں. ایک قوت عقلیہ ہے، دوسری قوت غضبیہ کہہ لیجیے یا بہیمیہ کہہ لیجیے، یہ ایک ہی بات ہے. دوسری قوت غضبیہ ہے اور تیسری قوت شہوانیہ ہے. تو یہ تین قوتیں اللہ تعالیٰ نے ہر انسان میں رکھی ہیں. عقل کی قوت، غضب کی قوت اور قوت شہوانیہ. کوئی ناکارہ ہی انسان ہو تو اس کے اندر تو ظاہر ہے کہ کوئی قوت نہیں ہوگی. مثلا دیوانہ ہے، پاگل ہے، تو قوت عقلیہ اس کے اندر نہ ہوگی. یا کوئی نامرد ہے تو اس میں قوت شہوانیہ نہیں ہوگی. یا کوئی بے غیرت ہے تو اس میں قوت غضبیہ نہیں ہوگی. یہ تین قوتیں اللہ تعالیٰ نے رکھی، اور ان تینوں قوتوں سے انسان بڑے بہترین اور اچھے کام لے سکتا ہے، جس کو ابھی انشاءاللہ عرض کروں گا. اور اگر ان قوتوں سے صحیح کام نہ لیا تو وہ جانوروں سے بدتر ہو جاتا ہے. یہ تینوں قوتیں آپ سب تمام اہل علم ہی ہیں، جانتے ہیں اس کو کہ ان سے کیا کیا کام لیا جاتا ہے. قوت عقل سے کیا کام لیا جاتا ہے وہ ہر ایک جانتا ہے، اپنے نفع و نقصان کو سمجھنا، اپنے فائدے کی اور نقصان کی باتوں کا ادراک کرنا، اپنے مستقبل کے لیے منصوبے بنانا، ایسے منصوبے کے جن سے فائدہ ہی حاصل ہو، اپنے ماضی سے اپنے مستقبل کے لیے عبرت حاصل کرنا. یہ میں نے مختصر سا بتایا قوت عقلیہ کا کام. لہذا اگر کوئی شخص یہ کام نہیں لیتا قوت عقلیہ سے، اپنی عقل کو اس نے پردوں کے اندر داخل کر دیا اور یہ کام جو میں نے بتائے وہ نہیں لیتا، بلکہ کام لیتا ہے کہ میں فلاں شخص کو کس طرح نقصان پہنچاؤں اور فلاں حرکت کس طریقے سے کروں، تو ظاہر بات ہے کہ یہ قوت عقلیہ کا غلط استعمال ہے. قوت غضبیہ، اس سے انسان غیرت اور حمیت کی حفاظت کرتا ہے، اور غیرت و حمیت ہی انسان میں بہترین چیز. اگر قوت غضبیہ نہ ہو تو ظاہر بات ہے کہ بے غیرت بن جائے گا، حمیت اس کی جاتی رہے گی، اور جو بھی کچھ ہوتا رہے اس کو کوئی پرواہ نہ ہوگی، گویا وہ بھی جانوروں کے اور حیوانات کے زمرے میں آ جائے گا. کہ جس طرح حیوانات زندگی گزارتے ہیں، کوئی کچھ ہی کرتا رہے ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی، تو اس کی بھی یہی کیفیت ہو جائے گی. یہی قوت غضبیہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس لیے پیدا فرمایا ہر انسان کے اندر کہ وہ اپنی عزت کی حفاظت کرے، اپنی غیرت کی حفاظت کرے، اپنی حمیت کی حفاظت کرے، اپنے دین کی حفاظت کرے، کلمۃ اللہ کی حفاظت کرے، اور اسی طریقے سے جو جو چیزیں انسان کے لیے مفید ہیں دنیا میں یا آخرت میں ان کی حفاظت کرے. ظاہر ہے کہ اگر یہ حفاظت نہیں کرتا وہ اپنی قوت غضبیہ سے بلکہ کتوں کی طرح اور درندوں کی طرح وہ قوت غضبیہ کا استعمال کرتا ہے تو پھر وہ حیوانات کے زمرے میں چلا جائے. یہی حال قوت شہوانیہ کا ہے کہ ہزاروں اور لاکھوں مصلحتوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ قوت ان کا بقاوی اسی پر ہے کہ جب کھانے کی خواہش ہوتی ہے تو کھائے, پینے کی خواہش ہوتی ہے تو پیئے, اور نسل انسانی کا بقاوی اسی پر ہے کہ اگر یہ قوت نہ ہو تو اس دنیا کے اندر انسان کی پیدائش بند ہو جائے. کون اس مصیبت کو مول لے گا؟ اگر قوت شہوانیہ نہیں ہے تو کون اس مصیبت کو مول لے گا کہ بیوی لے کر آئے, پھر اس کی کفالت کرے, نان و نفقہ اس کا دے, اور یہ کرے اور وہ کرے, مکان بنائے. یہ تمام علتیں ہیں, بس قوت شہوانیہ اس کی ہے تو وہ اس طریقے سے اپنے پوری کر لیتا ہے کہ جیسے جانور پوری کرتے ہیں. تو ظاہر بات ہے کہ یہ قوت شہوانیہ کا صحیح استعمال ہے. یہ مصلحتیں تھوڑی سی میں نے بتائیں, اور ہر انسان اور شریف انسان کے اندر یہ ہونا چاہیے. اگر نہیں ہے تو وہ انسان ناقص ہے, انسان کامل نہیں ہے. ایک قوت کی بھی کمی ہے یا اس میں نقصان ہے تو اس میں نقصان ہے. ان تین قوتوں سے انسان بنا, لیکن اللہ تعالیٰ کا جو پیغام ہے اور جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ قوت شہوانیہ اور قوت غضبیہ کو عقل کے تابع کرو, اور عقل کو شریعت کے تابع کرو. اس لیے کہ پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ عقل کی پرواز بہت محدود ہے, انسانی عقل بہت محدود ہے, وہاں تک اس کی پرواز نہیں کہ جہاں شریعت کام کرتی ہے. لہذا قوت شہوانیہ کو تابع کرو عقل کے, قوت غضبیہ کو تابع بناؤ اپنی عقل کا, اور اپنی عقلی قوت کو قوت عقلیہ کو شریعت کے تابع بناؤ, تب جا کر وہ انسان کامل ہوتا ہے. اگر اس نے ایسا نہ کیا اور ان تینوں قوتوں کو اس نے آزاد چھوڑ دیا تو وہی حشر ہوگا جو آج ہماری کراچی میں ہو رہا ہے. تینوں قوتیں آزاد ہیں, قوت غضب اور قوت شہوہ عقل کے تابع نہیں. چنانچہ ایسے ایسے مقامات پر ان دونوں قوتوں کا استعمال ہوتا ہے جہاں بالکل ناجائز اور حرام, اور قوت عقلیہ شریعت کے تابع نہیں. لہذا وہ قوت عقل جو ہے وہ فاسد ہوتی چلی جا رہی ہے, ناقص ہوتی چلی جا رہی ہے. تو اب مزار یہ نکلا کہ انسان کے باطنی جذبات اور باطنی صلاحیتیں شریعت کے تابع ہونا چاہیے, قوت عقلیہ کو بھی اس کے تابع کرے اور قوت عقلیہ کے تابع ان دونوں قوتوں کو کرے, پھر دیکھیے کہ کیسا کامل انسان بن کر نکلتا ہے. اور جیسا کہ میں یہ کہتا رہتا ہوں اور حقیقت بھی یہی ہے کہ ان کو تابع بنا لینا انسان کے اختیار میں ہے. یہ کوئی ایسی دشوار اور ناممکن چیز نہیں کہ جس پر ہم عمل نہ کر سکیں, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم یہی ہے کہ ان کو شریعت کے تابع بناؤ. اس سے یہ معلوم ہوا کہ انسان کے اختیار میں ہے یہ بات, کہ اگر وہ چاہے تو شریعت کا تابع بنا دے, اور اگر کوشش کرے, کوشش نہ کرے اور نہ چاہے تو پھر اس کو آزاد چھوڑ. دنیا میں تو یہ اختیار دے ہی دیا. چنانچہ ہمارے سامنے دونوں قسم کی مثالیں انہیں انسانوں میں اور اسی اشرف المخلوقات میں. وہ بھی لوگ ہیں کہ جن کی یہ تینوں قوتیں آزاد, اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ مفاد پرستی, مطلب پرستی, خود غرضی اور صرف اپنے راحت و آرام کو پیش نظر رکھنا یہ مقصود بن جاتا ہے. آج کے دہری یا ذہن رکھنے والے یا اللہ اور اس کے رسول سے بغاوت کرنے والے اسی آفت میں مبتلا ہے کہ انہوں نے اپنی ان تینوں قوتوں کو آزاد چھوڑ, قوت شہوانیہ کو, قوت غضبیہ کو عقل کے تابع نہیں کیا, لہذا وہ عقل کے اندھے ہیں. جو ان کا غضب چاہتا ہے, قوت غضبیہ جس بات کا تقاضا کرتی ہے, کر گزرتا ہے. دیکھ لیجئے کیا حال ہو رہا ہے. قوت شہوانیہ کو تابع نہیں کیا, بس جو ان جس میں وہ اپنا مفاد سمجھتے ہیں اسے کر گزرتے ہیں. نہ انہیں قانون کی پرواہ, نہ انہیں انسانوں کی پرواہ, نہ انہیں شریعت کی پرواہ, نہ انہیں اپنی آخرت کی پرواہ, نہ انہیں اپنے مستقبل کی پرواہ, نہ انجام کی فکر, کچھ نہیں. عقل تو انجام بھی ہوتی ہے, قوت عقلیہ انجام تک پہنچانے والی ہوتی ہے. جب وہ انجام ہی فراموش کر دیا تو کیا قوت عقلیہ رہے. اور اس کے مقابلے میں وہ بھی مثالیں ہیں اور بے شمار ہیں کہ جنہوں نے اپنی محنت اور اللہ تعالی کی توفیق سے ان دونوں قوتوں کو عقل کے تابع کیا اور عقل کو شریعت کے تابع کر دیا. ہمارے جتنے بھی اسلاف ہیں, بزرگان دین ہیں, اولیاء اللہ ہیں اور دوسرے اسی قسم کے حضرات مسلمان ہیں, وہ اس کی زندہ مثال ہیں کہ وہ اپنی عقل کو آزاد نہیں چھوڑتے بلکہ تابع کر دیتے ہیں شریعت سے. وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ, اس سے بڑا ظالم کون ہوگا کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چلتا رہے بغیر ہدم من اللہ. اللہ تعالی کی جانب سے ایسی کوئی ہدایت نہیں, اس ہدایت کے بغیر اپنی عقل کو آزاد چھوڑ دیا, اپنی تمام قوتوں کو آزاد کر دیا اور ان خواہشات کے پیچھے چلتا رہا. قوت شہوانیہ نے کوئی تقاضا کیا تو اس کو اختیار کر لیا, قوت غضبیہ نے کوئی تقاضا کیا تو اس کو اختیار کر لیا, اور قوت عقلیہ کو تو اس نے مفلوج کر ہی رکھتا ہے. تو قرآن کریم اسی کو فرما رہا ہے ومن اظلم, کون ہے اس سے بڑا ظالم. ممن اتبع ہواہ بغیر ہدم من اللہ, کہ جو اپنی خواہشات کے پیچھے چل پڑا اور اللہ کی جانب سے اس میں کوئی ہدایت نہیں ہے, اس کی پرواہ نہیں کرتا. اس کا نتیجہ اس عالم میں بھی ظاہر ہوتا ہے اور آخرت میں جو کچھ ظاہر ہوگا وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ان تینوں قوتوں کو آزاد کر دینے یعنی شریعت کے تابع نہ کرنے کا لازمی نتیجہ اس دنیا میں فتنہ و فساد, بد امنی و بدحالی, خوف و خطر اور ایک دوسرے سے نفرت لا محالہ پیدا. اگر اس کو فراموش کر دیں. آخرت میں کیا حشر ہوگا وہ اللہ بہتر جانتا ہے. دنیا کا تو حال یہ ہے جو آج ہماری نظروں کے سامنے. جب بھی انسان اس طریقے سے آزاد ہوا اس کی وجہ سے عالم کے اندر فساد پھیل گیا. ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. تمام دنیا میں خشکی میں اور تری میں سمندروں میں فساد پھیل چکا ہے. کیوں پھیلا ہے؟ بما کسبت ایدی الناس, لوگوں کے اعمال بد کی وجہ سے فساد پھیل. وہ اعمال بد یہی ہیں کہ اپنی ان تین قوتوں کو اس نے شریعت کا پابند نہیں کیا. اپنی خواہشات پر ان تینوں قوتوں کو چلاتا رہا, فساد آ گیا, بگاڑ پیدا ہو گیا, بد امنی آ گیا. اللہ تعالیٰ نے یہ تینوں قوتیں عطا فرمائی تھیں بے شمار مصلحتوں کی وجہ سے. اگر ہم ان مصلحتوں کا لحاظ رکھتے ہوئے ان قوتوں کو استعمال کرتے, امن و امان ہوتا, خوشحالی ہوتی, فتنوں سے بچے ہوئے ہوتے, آپس میں محبت اور مودت ہوتی, ایک دوسرے کے حقوق کا خیال ہوتا اور ایک مہذب معاشرہ جیسا ہوتا ہے, اس سے بھی اونچے درجے کا حال ہمارا ہوتا. لیکن ہم نے اس کو غلط استعمال کیا, یعنی شریعت کے تابع نہیں کیا. چنانچہ اس کا نتیجہ دیکھ لیا, فساد پھیلا ہوا, کوئی پرسان حال نہیں. بہرحال میرا مقصود تو اتنا ہی تھا کہ جب شریعت کا حکم آ جائے کہ اب قوت شہوانیہ سے کام لو اور استعمال کر لو, انسان کامل اس پر عمل کر لو, اور جب شریعت کا حکم آئے کہ اپنی قوت شہوانیہ کو روک لو اس لیے کہ یہ غلط استعمال ہے, وہ رک جائے. کھانے پینے کی قوت اور شہوت خواہش اللہ نے رکھی, اور دوسری نسل انسانی کی بقا کی خواہش رکھی. ان کے ساتھ یہی معاملہ, شریعت نے کہا دن بھر نہ کھاؤ روزہ رکھو, رکھ لیا. شریعت نے کہا کہ عید کے دن روزہ نہ رکھو, نہیں رکھا. شریعت نے کہا کہ نکاح ہو جائے تو قوت شہوانیہ کو استعمال کرو, کر لیا. لیکن غلط جگہ اس کو استعمال کرنے سے روکا, رک گئے. اس پر بہت سی مثالیں آپ لے سکتے ہیں. یہی حال قوت غضبیہ کا ہے کہ قوت غضبیہ کو استعمال کرنے کی نہ صرف اجازت بلکہ حکم دیا اسلام نے اور شریعت نے کفار کے مقابلے کہ قوت غضبیہ استعمال کرو کفار کے مقابلے میں. اگر وہاں کوئی شخص, کوئی مومن قوت غضبیہ کو استعمال نہ کرے تو اس نے اس کے حق کو تباہ کر. شریعت نے حکم دیا کہ قوت غضبیہ کو آپس میں مسلمانوں میں استعمال نہ کرو, اپنے بھائیوں کے خلاف استعمال نہ کرو, اپنے اہل و عیال کے خلاف استعمال نہ کرو, اپنے رشتہ داروں کے خلاف استعمال نہ کرو. نہیں کیا استعمال, رک گئے. اور اگر کبھی غلطی سے استعمال ہو گیا فوراً اس کی تلافی کر لی. یہی تو مطلب ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس کا, کہ وہ اپنے غیظ و غضب کو دبا لیتے. اپنے غیظ و غضب کو وہ دبا لیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ غیظ و غضب کو دبا لیتے ہیں بلکہ والعافین عن الناس لوگوں کو معاف کر دیتے ہیں. تو یہاں پر قوت غضبیہ کا استعمال نہیں. ہم نے کیا کیا حضرت اس زمانے میں کہ ہم نے قوت غضبیہ اپنے بھائیوں کے خلاف پورے طریقے سے استعمال کیا, اپنے اہل و عیال کے خلاف استعمال کی, اپنے رشتہ داروں کے اور مسلمانوں کے خلاف استعمال کی, اور جب کافروں کا موقع آیا تو ہم چھپ کے بیٹھ گئے. وہاں قوت غضبی کا استعمال نہیں کیا. کسی طریقے سے شریعت کا حکم آیا کہ قوت غضبی کا استعمال کرو اپنی غیرت اور اپنی عزت کی حفاظت میں. اگر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اسی طریقے سے انسان کامل اپنے گھر والے ہیں, اہل و عیال ہیں, یا اپنے دوسرے مسلمان بھائی ہیں, بے غیرتی کا معاملہ دیکھنے کے بعد ایک مومن جو انسان کامل کا مرتبہ حاصل کرنا چاہتا ہے برداشت نہیں کر سکتا, غضبناک ہو جائے گا. لیکن ہم نے اس مقام پر اپنی بے غیرتی ظاہر کی اور قوت غضبیہ کو دبا لیا. اور جہاں قوت غضبیہ استعمال نہ کرنا چاہیے تھی وہاں کر لی. چنانچہ آج یہاں کراچی کے معاشرے میں عام طور پر یہی بات ہے کہ اس قدر بگاڑ پیدا ہو گیا ہے کہ اجنبی مرد گھر میں داخل ہو جاتے ہیں جس میں خواتین ہیں, اور شوہر اور باپ بیٹھا ہوا دیکھتا رہتا. انتہا ہے بے غیرتی کی. یہاں قوت غضبیہ استعمال کرنا چاہیے لیکن نہیں. اور جب کسی مسلمان بھائی کا قصہ سامنے آئے تو غضب کے اندر پھوٹ پڑے. بے جا استعمال ہوگا اس قوت کا تو یہی حشر ہوگا. رہی قوت عقلیہ, تو جب تک وہ شریعت کے تابع ہے صراط مستقیم پر, اور جب وہ اپنی پرواز خود متعین کر کے اڑنے لگے تو وہ کجراہی پر اور گمراہی پر چلنے لگے. اس لیے کہ ہماری یہ عقل ماوراء طبیعیات کو نہیں پہچانتی. اس کے سامنے تو یہ تھوڑی سی چھوٹی سی کائنات ہے, بہت چھوٹی سی. بس اسی کے اندر وہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑاتا ہے, یہ چیز نکال کر تیار کر لی, وہ چیز تیار کر لی, یہ بنا لیا, وہ بنا لیا. آج اس کا نام عقل رکھا گیا ہے, حالانکہ عقل سے اس کا کوئی تعلق نہیں, لیکن رکھ لیا کہ عقل مندی ہے. عقل کی پرواز جہاں ختم ہوتی ہے وہاں سے قرآن و سنت شروع ہوتا ہے, وہاں سے شریعت شروع ہوتا ہے. اس لیے اگر کوئی شخص محض اپنی عقل سے یہ چیزیں کہ جو ایمان بالغیب کہلاتی ہیں ان کا صحیح صحیح ادراک کرنا چاہے نہیں کر سکتا. تھوڑا بہت تو کر لے گا لیکن پورا پورا ادراک کرنا چاہے نہیں کر سکتا. عذاب قبر ہے, اللہ تعالیٰ محفوظ رکھ کے ہم ہے کوئی عقل جو اس کا ادراک کر لے بغیر شریعت. بس وہی بات ہوگی جو کافر کہا کرتے تھے کہ اِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا, کہ جب ہم ہڈیاں بن گئے, ریزہ ریزہ ہو گئے, چورا چورا ہو گئے, تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھایا جائے گا؟ یہاں عقل کام نہیں کرتی. یہی ایمان بالغیب کی جتنی چیزیں ان میں عقل کام نہیں کرتی. ملائکہ ہیں اور فرشتے ہیں. ہے کوئی شخص ایسا دنیا کا بڑے سے بڑا عقل مند کہ وہ ملائکہ کی حقیقت کا ادراک کر لے محض اپنی عقل سے؟ نہیں کر سکتا. اس لیے کہ اس کی عقل کی پرواز محدود اور ملائکہ اس کے بعد ہے. عرش ہے، کرسی ہے، آسمان ہے، ان کا ادراک اپنی عقل سے ہو نہیں سکتا. اس لیے جہاں عقل کی پرواز ختم ہوتی ہے وہاں سے شریعت شروع ہوتی ہے. اس لیے شریعت سب سے بالا، سب سے بلند اور سب پر غالب. لہذا اپنی ان تمام قوتوں کو شریعت کے تابع کر دینا چاہیے تو انسان کامل سامنے آئے، جس کے بہت سے نمونے گزر چکے اور اب بھی موجود ہیں. ایسے ایسے نمونے موجود ہیں کہ جن کو دیکھ کر لوگ صحیح راستے پر آ گئے، انہوں نے یہی کام کیا کہ اپنی ان تین قوتوں کو شریعت کے تابع کر دیا. عقل کو بھی انہوں نے مفلوج نہیں کیا، عقل سے اتنا ہی کام لیا جتنا لینا چاہیے، اس سے آگے نہ بڑھے. اس سے آگے عقل کو شریعت کے حوالے کر دیا. قوت غضبیہ اور شہوانیہ سے بھی انہوں نے کام لیے، اور ایسے کام لیے کہ جیسے جہادوں کے نتائج آپ نے دیکھے اس زمانے میں بھی اور اس سے پہلے بھی. یہ قوت غضبیہ کے شاہکار تھے، صحیح راستے پر تھی قوت غضبیہ. اس نے دیکھیے کیسے کیسے کارنامے دنیا میں دکھا دی، اور قوت شہوانیہ کے بھی کارنامے دیکھے. حدیث شریف میں آتا ہے ما بغت امراۃ نبی قط، کسی نبی کی زوجہ نے کبھی فاحشہ بے حیائی کا کام نہیں کیا. کسی نبی کی زوجہ نے بے حیائی کا کام نہیں کیا. کافر تو تھیں باز کی، جیسے امراۃ لوط کافر تو تھیں لیکن بے حیائی کا کام نہیں. کیوں؟ قوت شہوانیہ ان کو ان کی اللہ تعالی نے محفوظ رکھی اپنے نبی پاک کی برکت سے، محفوظ فرمائی. اور دوسرے علماء صلحاء اولیاء ہیں، ان کو بھی دیکھ لیجیے کہ قوت شہوانیہ شریعت کے تابع، کیسے کیسے پاکیزہ اور پاک باز انسان پیدا ہوئی. اور یہ نتیجہ ہوتا ہے قوت شہوانیہ کو شریعت کے تابع کرنے کا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اولاد صالح عطا فرماتا ہے. حدیث شریف میں آیا ہے، الفاظ تو اس وقت صحیح یاد نہ رہے، مفہوم اس کا یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو پاک باز بناؤ، یعنی قوت شہوانیہ کا غلط استعمال نہ کرو تو تمہاری بیویاں اور تمہاری بیٹیاں بھی پاک باز رہیں گی. صاف فرما دیا آپ نے، اپنے الفاظ میں میں کہہ رہا ہوں عفو انفسکم تعفو نساؤکم وبناتکم، تم خود پاک باز بن جاؤ، قوت شہوانیہ کو آزاد نہ چھوڑو، شریعت کے تابع بنا دو. کیا نتیجہ ہوگا، کیا برکت ہوگی اس کی؟ تعفو نساؤکم وبناتکم، تو تمہاری بیویاں بھی پاک باز رہیں گی اور ان کی قوت شہوانیہ غلط راستے پر نہیں جائے گی، اور تمہاری بیٹیاں بھی ایسی رہیں گی. اس کا دوسرا مفہوم یہ نکلا کہ اگر ہم پاک باز زندگی گزر بسر نہ کریں اور قوت شہوانیہ کو آزاد چھوڑ دیں تو پھر ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی بیٹیوں سے بھی پاک بازی کا تصور نہ رکھنا چاہیے. یقیناً وہ کسی دوسرے اس میں مبتلا ہو جائیں گی گناہ. کیسا صاف فرمایا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے, یہ ہے کوئی تقریباً 15-20 سال پہلے کا قصہ. انہوں نے آ کر اپنی بیٹیوں کی کجراہی کی شکایت. میں نے کہا کہ محترم ذرا یہ بتائیے کہ آپ کی زندگی کیسی گزری ہے. اگر آپ اس بلا سے محفوظ رہے ہیں تو مطمئن رہیے آپ کی بیٹیاں بھی محفوظ رہیں گی, اور اگر آپ نے اپنی قوت شہوانیہ کے آج کے موضوع کے اعتبار سے اپنی قوت شہوانیہ کو آزاد چھوڑا ہے تو پھر بیٹیوں سے پاک بازی کا تصور نہ کیجیے, کوئی توقع نہیں, بس خاموش ہو. میں نے بھی زیادہ تفتیش نہیں کی اور کرنا بھی نہیں چاہیے, خاموش ہو گئے اور اٹھ کر چلے. حدیث شریف میں صاف موجود ہے کہ تم عفت والی زندگی گزارو, تمہاری بیویاں اور تمہاری بیٹیاں بھی ایسی ہوں. یعنی اگر تم نے عفت والی زندگی نہ گزاری تو پھر اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے کوئی توقع نہ رکھو کہ وہ بھی پاک باز زندگی گزاری. بہرحال جو میرا مقصود تھا وہ تو صرف اتنا ہی تھا کہ یہ قوتیں اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائی ہیں لیکن ان کی حدود مقرر کر دی. ان حدود کے اندر ان قوتوں کا استعمال جائز استعمال ہے, نہ صرف جائز بلکہ انسان کے کمال میں اور اضافہ کرنے والا, اور غلط استعمال جانوروں والی زندگی کی طرف لے جاتا ہے جو فتنہ و فساد ہے, بد امنی ہے, بدحالی ہے, اور خدا جانے کیا کیا مصیبتیں ہیں, وہ اس کی طرف لے جاتا ہے. طریقت کا اور تصوف کا یہی حاصل ہے. ہے تو یہ شریعت کا حکم اور ہر مومن کے لیے, لیکن چونکہ مزاج بدل چکے ہیں, طبیعتوں کا رخ دوسری طرف چلا گیا ہے, اس لیے ان احکام پر عمل کرانے کے لیے مزید مشق کی ضرورت پیش آتی ہے. ان قوتوں کو صحیح طریقے سے استعمال کرنے کے لیے مشق کی ضرورت پیش آتی ہے. اب وہ قوتیں تو باقی نہ رہیں جو اللہ نے ہمارے اسلاف کو عطا فرمائیں. اب تصوف اور طریقت ہی وہ چیز ہے کہ جو ان تینوں قوتوں کو اپنے مقام پر رکھنے والی, حد سے تجاوز نہیں کرنے دیتی, اور یہی عین شریعت بھی. کیونکہ آپ کو بتا چکا ہوں پہلے کہ طریقت نام ہے احکام شریعت پر پابندی سے عمل کرنے کا, یہ کوئی دوسری چیز نہیں. احکام شریعت وہی ہیں جو قرآن و حدیث میں, ان پر پابندی سے عمل کرنے کا نام طریقت اور تصوف. اب آپ خود سوچ لیجئے کہ اس کا کیا حکم ہوگا, یا اس طریقے سے بھی سمجھ لیجئے کہ جو لوگ فرق کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ظاہری اعمال جتنے ہیں ان وہ شریعت ہیں, اور باطن سے متعلق جو اعمال ہیں وہ طریقت ہیں. حالانکہ شریعت حقیقتاً ظاہر اور باطن دونوں کو محیط ہے. جس طرح حکم ہے کہ جھوٹ نہ بولو ظاہری اعمال میں سے, اسی طرح حکم ہے کہ تکبر نہ کرو باطنی اعمال میں سے. جس طرح حکم ہے کہ ایثار اور ہمدردی سے کام لو, اسی طرح حکم ہے کہ حسد نہ کرو, حرص بیجا نہ کرو, بغض نہ رکھو, یہ بھی تو احکام. وہ ظاہر سے متعلق ہیں، یہ باطن سے متعلق ہیں. تو بغیر تصوف اور بغیر شریعت کے ان تینوں قوتوں کو اپنے مقام پر رکھنا اور ان کو جائز طریقے سے استعمال کرنا اس زمانے میں ممکن تو کہیں دشوار، ممکن تو ہر چیز ورنہ دشوار مشکل ہے. آسان طریقہ یہی ہے کہ اس راستے کو اختیار کیا جائے اور جو کچھ تقاضے اس راستے کے ہیں ان کو پورا کیا جائے. انشاءاللہ یہ تینوں قوتیں اپنی شریعت کے تابع ہو جائیں. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالی ہمیں مومن کامل بننے کی توفیق عطا فرمائے. دعا کریں کہ اللہ تعالی ہر فتنے سے ہمیں محفوظ رکھیں اور اللہ تعالی ہمیں اور ہمارے مدارس کو اور مساجد کو اور تمام دیندار مسلمانوں کو اپنے حفظ و امان میں لے لیں. اور دعا کریں کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی رحمتوں میں چھپا لیں اور ہمیں شیطان کے شر سے اور نفس کے شر سے محفوظ رکھیں برحمتک یا ارحم.